بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الأصول من علم الأصول، أصول الفقه، كدرس لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس چھوٹے سے لیکن عظیم کتابچے کا درس جاری ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی النسخ کے متعلق، باب النسخ. نسخ کی تعریف کیا ہے لغت میں اور اصطلاح میں، اور دلیل کیا ہے کہ نسخ موجود ہے شریعت میں، اور یہ ادلہ جو ہیں قرآن سے، حدیث سے، اجماع، قیاس اور عقل سے ثابت کیا تھا کہ نسخ جائز ہے اور شریعت میں اللہ تعالی نے نسخ کو بیان کیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. آج کے درس میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کس فرمان پر، ما یمنع نسخہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا نسخ نہیں ہو سکتا، جن کا نسخ کرنا منع ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، تھوڑے سے مقدمے کے طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سمجھ لیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں جاپان کی طرف گیا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کہوں کہ میں جاپان کی طرف نہیں گیا تھا یا جاپان کی وزٹ نہیں کیا، کیا یہ نسخ ہے یا نہیں؟ نسخ ہے، کنٹرڈکشن ہے، یعنی دونوں میں سے ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. دونوں سچ ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹ ہو سکتے ہیں، دونوں سچ نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹ ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، عام زبان جو بولی جاتی ہے، ہم عربی زبان کی بات کر رہے ہیں، کلام جو ہے، کلام اس کی دو قسمیں ہیں، جملے جو بنتے ہیں عام طور پہ، گروسلی بات کر رہا ہوں میں اجمالی طریقے سے. نمبر ایک خبر، نمبر دو حکم. الاخبار والاحکام، خبر کا مطلب ہے نیوز، میں نے خبر دی کہ میں جرمنی گیا تھا، پھر کچھ عرصے میں خبر دی میں جرمنی نہیں گیا تھا، یہ خبر ہے. اور جہاں پر ہم خبر کی بات کرتے ہیں تو خبر کے لیے جو جواب ہوتا ہے وہ یا ہاں میں ہوتا ہے یا نا میں ہوتا ہے، یعنی یہ خبر سچا ہے یا خبر جھوٹا ہے. دوسرا قسم ہے احکام، حکم جو ہوتا ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ دو قسم کا ہے، امر جسے کہتے ہیں، یا تو خبر ہے یا امر ہے. امر جو ہے جسے حکم کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم، یا آرڈر جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ حکم جو ہے یہ دو قسم کا ہے، یا تو کسی چیز کرنے کا حکم ہے یا کسی چیز سے روکنے کا حکم ہے. کسی چیز کے کرنے کے حکم کو کہتے ہیں امر، اور کسی چیز سے روکنے کو حکم کو کہتے ہیں نہیں. یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں امر نہیں. امر اور نہیں کے لیے جو حکم ہے اس چیز کرنے کا امر کے پھر دو قسمیں ہیں، یا تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے یا امر استحباب کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ حکم دیا گیا کہ فلان عمل کرنا ہے لازمی طور پر تو واجب ہے، فرض ہے. اگر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کرنا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں تو اسے مستحب کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، یہ بھی گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا آپس میں ریلیشن اتنا قوی ہے، اور نہیں بھی اسی طریقے سے ہے. لازمی طور پر کسی چیز کا حکم دینا ہے کہ اور اس سے رک جانا ہے، کسی چیز سے رکنے کا حکم لازمی طور پر دینا تو یہ حرام ہے، اور کسی چیز سے رکنے کا حکم دینا لیکن لازمی طور پر نہیں مکروہ ہے. اور اگر نہ کرنے کا حکم ہے اور نہ کرنے کا حکم ہے تو یہ مباح یا جائز ہے. جو خبر ہے اس کی مثال جیسا کہ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دی. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے نجات دی. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. یہ کیا ہے؟ کوئی حکم ہے، امر ہے، نہیں ہے؟ امر ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے آگ کے لیے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. سمجھیں ذرا، ہمارے لیے تو خبر ہے. جو خبر ہمارے لیے ہے اب سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سچی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. اللہ کے نبی ہیں، جیل میں جاتے ہیں، 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، زنا کی تہمت لگتی ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، آخر میں ان کو درجہ بلند ہوتا ہے اور پھر اپنے گھرانے سے مل جاتے ہیں. یہ سارے کیا ہے؟ قصہ ہے، خبر ہے، سارا اخبار ہے. تو خبر کے متعلق یاد رکھیں، جب خبر کی بات ہوتی ہے تو نسخ دخل خبر سے کوئی تعلق نہیں، نسخ کا کوئی دخل نہیں ہے، نسخ کا تعلق خبر سے نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو قصے قرآن مجید میں آئے ہیں قصے کے اس موقع نے اس موقع کو نسخ کر دیا. نہیں، قصہ ہے، خبر ہے، خبر میں نسخ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، نسخ کا تعلق نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا سوال جواب جو ہوتے ہیں، انٹروگیٹو سینٹنس جو ہوتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی خبر میں ہے، خبر کا حصہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے، کلام جو ہے، وہ 4 قسمیں ہیں. خبر ہے، امر ہے، پہلے امر ہے، نہیں ہے، خبر ہے، استخبار ہے. 4، امر، نہیں، خبر، استخبار. استخبار انٹروگیٹو سینٹنس ہے، سوال جواب جو آپ سوال کرتے ہیں. قرآن مجید کتنی آیتیں ہیں؟ ارائیت الذی ینہی، آیت ہے، خبر ہے. اب یہ 4 قسمیں ہیں کلام کی، امر ہے، نہیں ہے، خبر ہے، استخبار ہے. خبر استخبار میں نسخ نہیں ہوتا، وہ خبر سے تعلق، نیوز ہے. نیوز یا سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، اس میں نسخ کا پہلو کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے نسخ کا تعلق ہے امر و نہی سے، احکام شرعیہ سے. ٹھیک ہے، اچھا. اب عربی زبان کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ایک آیت کے ایک حصے میں، عربی گرامر کی بنیاد، بلاغت کی بنیاد اور اصول فقہ، ایک آیت کے ایک حصے میں، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا مخلوق، کمزور ترین جو سمجھا جاتا ہے مخلوق، اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل آیت نمبر 18 میں حتی اتو علی وادی النبل، جب سمیع علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے پورے لشکر چیوٹوں کی بستی کی طرف آئے، وادی تھی، گھر تھے وہاں پہ چیوٹوں کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اذا اتو علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اب شروع سے میں کہتا ہوں، یا الگ الگ لکھیں آپ، یا اس کے نیچے ایوہا لکھتے جائیں، یہ دس الفاظ، دس لفظ ہیں، اور ہر لفظ جو ہے اس کا ایک گہرا معنی ہے، اور اصول فقہ، گرامر یا بلاغت کا کی انتہا ہے اس میں. یا اس کے نیچے ایوہا، پھر اس کے نیچے النملو، پھر ادخلو، اس کے نیچے مساکینکم. میں شروع سے کہتا ہوں، یا ایوہا النملو ادخلو، یا اپنے نیچے لکھتے جائیں ایک دوسرے کے نیچے، مساکینکم لا یحطمنکم، نمبر 6 سلیمان، نمبر 7 وجنودہ، نمبر 8 وہم، کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نمبر 1 یا، نمبر 2 ایوہا، نمبر 3 النملو، نمبر 4 ادخلو، نمبر 5 مساکنکم، نمبر 6 لا یحطمنکم، نمبر 7 سلیمان، نمبر 8 وجنودہ، نمبر 9 وہم، نمبر 10 لا یشعرون. یا نادت، ندا ہے، ایوہا نبہت، تنبیہ ہے، النملو خاطبت، خطاب ہے، ادخلو امر ہے، فی مساکنکم گھروں کے اندر کیا ہے، بینت، مبین ہے، مجمل نہیں ہے، کہاں جائیں، اپنے گھروں میں گھسو، یعنی کسی درخت کے ارد گرد تاکہ تمہیں مار نہ دیں، دیکھیں بینت، مجمل نہیں ہے، مفصل ہے، بیان کے ساتھ، اپنے گھروں میں، کسی اور جگہ میں نہیں. کیوں؟ لا یحطمنکم، حذرت، نہت، نہیں ہے، لا یحطمنکم. سلیمان خصصت، خاص ہے، وجنودہ عممت، عام ہے، خاص اور عام آ گیا کہ نہیں. وہم اشارت، اچھا اسم اشارت ہذا ہے، اسم اشارت ہذا، ہذه، تلک، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ اعرف المعارف ہے، اب ان کے متعلق فرما رہی ہے، یہ ٹیوٹی کہہ رہی ہے، وہ ہم اور وہ، اشارہ کر کے وہ آ رہے ہیں نا، وہ، تو اس میں کیا اشارت، لا یشعرون اعتذرت، آخرت میں معذرت کر لی، یعنی ادب کا انتہا، معذرت کر لی ہے، چونٹی نے معذرت کی ہے. کیوں معذرت کی ہے؟ کیوں کو شعور بھی نہ ہوگا، ہم اتنی چھوٹی مخلوق ہیں، وہ ہمیں جان بوجھ کے نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، چونٹے پر ظلم بھی نہیں کرتے، اگر کسی وجہ سے وہ ہمیں کچل بھی دیتے تو ان کو شعور نہ تھے، اس لیے ہمیں کچلا ہے. ادب دیکھیں، چونٹے کا نبی کے ساتھ ادب دیکھیں. سبحان اللہ. تو اس میں یہ 10 چیزیں جو ہیں، ایک چونٹے کی زبانی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی معجزہ ہے؟ معجزہ اس میں کوئی نہیں ہے، پتا ہے آپ کو. اچھا، سورۃ النمل، سورۃ کا نام کیا ہے؟ النمل. سارے کے سارے چوٹیاں جمع ہے نا، نملہ ایک ہے، النمل جمع ہے، تو نملہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا،
لیکن سب نے اطاعت
جی،
اطاعت سب نے
کی، نہیں اطاعت تو سب نے کرنی ہے، لیکن ایک نملہ ہے، اور نملہ جو ہے کس کے لیے؟ میل فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو نملہ ہے، یہ میل تھی یا فیمیل تھی؟ کہاں سے پتا چلا؟ قالت، اگر میل ہوتا تو قالہ ہوتا نا، قالت، قالت نملۃ. اچھا، اور آگے بھی ضمیر جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا، مؤنث کے لیے استعمال ہوا. سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے بڑی لمبی ریسرچ کے بعد کہ چیونٹی کو کوئین ہوتی ہے, وہی ان کی سردار ہوتی ہے. اور اس آیت میں بھی اس کوئین نے ہی حکم دیا تھا کیونکہ وہی ذمہ دار تھی اپنے پورے کی پوری کالونی کی. یہ اس کے متعلق بات ہے. تو پھر معجزہ کہاں پہ ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولها. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف سنا نہیں, دیکھیں فتبسم ضاحکا من قولها, تبسم ضاحکا من قولها. ایک ہوتا ہے سننا, ایک ہوتا ہے سننا اور سمجھنا, ایک ہوتا ہے سننا اور سمجھنا اور جواب دینا. یہ معجزہ ہے. پہلے معجزہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہر چیونٹی ایسی ہے, چیونٹی کی کالونی جتنی بھی دنیا میں ہے تقریباً 18,000 کے قریب جنس ہے چیونٹیوں کی, 18,000. ان میں سے صرف 6,000 کا پتہ چلا ہے سائنسدانوں کو, باقی کا کوئی علم نہیں. اور جتنی بھی علم ہے صرف 10% آج تک پتہ چلا ہے, صرف 10%. ایک آسٹریلین سائنٹسٹ ہیں, اس شخص نے 40 سال لگا دیا چیونٹی کی اسٹڈی میں, اینٹس کی اسٹڈی میں 40 سال زندگی کی. اس کو پی ایچ ڈی ڈگری ملی ہے اور اس نے جو ریسرچ کی ہے وہ کہتا ہے مجھے صرف 10% علم ہوا ہے. چیونٹیوں کے بازار بھی ہوتے ہیں, خرید فروخت بھی ہوتی ہے, چیونٹیوں کے گھر بھی ہیں, ان کے انجینئرز بھی ہیں, ان کے قاضی بھی ہیں, ان کے ایک پوری دنیا ہے. کبھی وقت ملا انشاءاللہ تو صرف چیونٹی پر ایک بات کریں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ایک یہ بھی مخلوق ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب جہانوں کا, تو جہان مختلف ہیں, چیونٹیاں بھی ایک جہان ہے جو سب سے چھوٹا جہان ہے اس بڑے جہان میں جس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور ہمارے سامنے پتہ نہیں ایک دن میں کتنی چیونٹیاں ہم ایسے ہلاک کر دیتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. واپس آتے ہیں 10 کی طرف. جیسا فرماتے ہیں جی ہاں, بعض لوگ سمجھتے تھے کہ چونٹی کا یہ بولنا جو ہے معجزہ. اس کیا چونٹی بولتی ہے؟ سوال اللہ فرمائے اذ قالت نملۃ. اس زمانے کے لوگوں نے کہا یار چونٹی کہاں بات کرتی ہے, ہم نہیں مانتے. اسی آسٹرین سائنٹسٹ نے کہا چونٹی صرف بات نہیں کرتی, تین قسم سے بات کرتی ہے. چونٹی کی تین لینگویجز ہے, ایک لینگویج نہیں ہے. ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سچ فرمایا, امن و صدقنا. وہ کہتے ہیں تین طریقے سے چیونٹی بات کرتی ہے. ایک تو جیسے ہم بات کرتے ہیں ویسے اس کی بات ہے. نمبر دو کیمیکل, ایک کیمیکل وہ ڈالتی رہتی ہے, دوسری چیونٹی آتی دیکھ کے اس کو پتا چلتا ہے وہ کچھ کہہ کے گئی ہے, اور وہ کیمیکل خاص ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے اشارے سے, تو اشاروں کی زبان سے اور بولنے کی زبان سے اور کیمیکل کی زبان سے. اللہ نے فرمایا قالت, مخالف نے کہا نہیں چوٹی نہیں بولتی. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ تین قسم سے بات کرتی ہے, ایک قسم سے بات نہیں کرتی. تو تین لینگویج سے چوٹی بات کرتی ہے. جیسا فرماتے ہیں میں امتلع نسخ ہوں, وہ کون سی چیز ہیں جس کا نسخ نہیں ہو سکتا؟ تو ہمیں ابھی پتا چلا کہ خبر کا نسخ نہیں ہوتا. تو شیخ صاحب اسی سے بات کا آغاز کرتے فرماتے ہیں الاخبار میں امتحان نسخ ہوں. نمبر ایک الاخبار خبر کی جمع ہے, الاخبار خبر کی جمع ہے. لأن النسخ محل له الحکم, کیونکہ نسخ کی جگہ حکم ہے. ولأن اور اس پہلی وجہ کیا ہے کہ نسخ کی جگہ حکم, نسخ کا تعلق حکم سے ہے اور احکام جیسے میں نے بیان کر چکا امر ہے نہیں ہے اس کے متعلق. اچھا یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کیا ہے سبب کہ نسخ نہیں ہوتا؟ آپ نمبر ایک لکھ دیں اس کے اوپر. لأن النسخ محل الحکم نمبر ایک. اس کی نمبر دو لکھیے ولأن نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اخبار میں نسخ ممتنع ہے, درست نہیں ہے کہ ایک خبر, یعنی دو خبریں ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ ایک خبر دوسری کے ناسخ ہے اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے, کیونکہ خبر کا تعلق ہے سچ اور جھوٹ سے. اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری خبر مثال کے طور پہ پہلے کو نسخ کر دیا اس کا مطلب پہلی اصل تھی جھوٹی, کیونکہ خبر کا تعلق سچ اور جھوٹ سے ہے. تو جیسا فرماتے ہیں وَلِأَنَّ نَسْخَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ, دونوں میں سے ایک خبر کا نسخ يَسْتَلْزِمْ لازم کرتا ہے أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا, کہ ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. وَالْكَذِبُ مُسْتَحِيلٌ فِي أَخْبَارِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ورسوله صلى الله عليه وسلم. اور مستحيل يعني محال ہے، والكذب جھوٹ، مستحيل محال ہے، في اخبار الله ورسوله، اللہ تعالی کی خبر میں اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم خبر میں، کہ اللہ تعالی کی خبر اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم خبر، کیونکہ وحی ہے تو وحی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جب جھوٹا نہیں ہو سکتا تو نسخ تعلق سے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے کہ خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللهم الا ان يكون الحكم اتى بصوره الخبر، الا یہ کہ کوئی حکم نصوص شرعیہ میں یعنی قرآن اور حدیث میں اس طریقے سے یا اس صورت میں آئے کہ وہ حقیقتاً خبر ہو لیکن اس کا معنی حکم کا ہو. یعنی ظاہراً تو خبر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں فعل امر نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ حکم کا ہی ہے، کیونکہ اصل میں یہ حکم ہے تو اس میں نسخ جو ہے وارد ہوتا ہے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان يكون الحكم اتى بصوره الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى، ارشاد باري تعالى ہے اس کی مثال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، سوره الانفال آیت نمبر 65 آخری آیت تک، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسروں پر غالب رہیں گے، 200 پر، تو تمہیں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب رہیں گے. جیسا فرماتے ہیں فإن هذا خبر معناه الأمر، یہ ہے تو خبر ہے کہ اس کا معنی امر کا ہے. امر کہاں پہ ہے؟ یعنی اے مومنو، جب میدان جنگ میں جہاد کے لیے تمہارا سامنا دشمنوں کے خلاف ہو تو اگر وہ 20 ہوں اور تم ایک ہو، اگر وہ 10 ہوں اور تم ایک ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹنا بلکہ ثابت قدم رہنا، غلبہ تمہارے لیے. تو ثابت قدم رہنا حکم ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ حکم کس چیز کا ہے؟ کتنے کا؟ 20 اور 200، کتنا تناسب ہے؟ 1:10، یہ تناسب ہے نا. تو یہ حکم تھا، اصل میں حکم ہے، امر ہے یہ، لیکن معنی جو ہے امر کا ہے. جملہ کون سا ہے؟ خبر کا ہے. اگر ایسا جملہ ہو جو ہے تو خبر لیکن حقیقتاً امر ہے، تو یہ نسخ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے قرآن مجید میں. اسے اللہ تعالیٰ نے، یعنی پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلِذَا جَاءَ نَسْخُهُ فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، سورة الانفال آیت نمبر 66 میں اس آیت کو کا نسخ کا حکم آ گیا. پھر وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، الانفال 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسروں پر غالب رہیں گے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں الان خفف اللہ عنکم، اب تمہارے تخفیف کر دی گئی ہے. پہلے حکم کیا تھا؟ 1 کے سامنے اگر 10 ہے تو ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. پیچھے ہٹنے کے لیے ایک راستہ تھا، کیا؟
پیچھے ہٹ کے پھر
آگے وار کرنا یا ان کو اسٹریٹجی چینج کرنا، یہ جائز تھا، لیکن میدان چھوڑ کر چلے جانا یہ جائز ہرگز نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جان چکا ہوں کہ ابھی کمزوری ہے تمہارے اندر. سبحان اللہ، اسی بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو، آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ شریعت جو ہے یہ فطرت کی شریعت ہے، آسانی کی شریعت ہے، اس شریعت کے ہر پہلو میں رحمت ہی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ اب خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخفیف کر دی، آسانی کر دی، کہ اب ایک کے بدلے میں دو، ایک کے سامنے دو. پہلے 10 گنا تھا، اب 2 گنا ہے. اگر ایک کے سامنے 2 ہیں تب ثابت قدم رہنا ہے، اگر اس سے زیادہ ہیں تو جائز ہے مسلمان کے لیے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ دے یا جنگ نہ کرے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ صرف پہلی آیت کوٹ کرتے ہیں، دوسری کوٹ نہیں کرتے، یہ ناانصافی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سورۃ الانفال میں اسی آیت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت کو بیان کیا جس نے اس آیت کو نسخ کر دیا. کوئی شخص اگر کہے کہ نسخ تو ہوتا ہے امر و نہی میں، اصول فقہ کی کتابوں تو ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ تو خبر، خبر تو منسوخ نہیں ہوتی. کیا جواب ہے؟
خبر میں بھی کبھی امر ہوتا ہے.
بارک اللہ فیک. خبر میں بھی کبھی امر ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، اس لیے علماء کے رجوع کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، بعض ہمارے ساتھی جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں، قرآن مجید اٹھایا تفسیر کرنا شروع کر دی. آپ جو تفسیر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے ایسی بات نکلے جو شریعت کے خلاف ہو. علماء جب تفسیر کرتے ہیں تو ایک بیک گراؤنڈ کے مطابق تفسیر کر، یہ بیک گراؤنڈ جو بنا ہے انہوں نے علم حاصل کیا اپنے علماء سے، ایسے نہیں ہے. یعنی ایک شخص میڈیکل کا فتویٰ دے رہا ہے، اس نے میڈیکل میں داخلہ بھی نہیں لیا، تو کیا اس کی بات درست ہوگی؟ غلطی کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ غلطی کا اتنا اندیشہ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے، نہیں؟ ایک شخص آپ کو کہتے ہیں یہ انجیکشن لگوا لیں، لگا دیں گے آپ؟ کیوں نہیں لگائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر نہیں، اس کو پتہ ہے، اس کو علم ہی نہیں. میرے بھائی، جو قرآن جی کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں بغیر مفسرین کی قول کے رجوع کر کے یا بغیر کسی بنیادی علم کے، تو پھر وہ لوگوں کے ایمان کو قتل کرتے ہیں. اس لیے آج امت میں قرآن و حدیث کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کتنی گروہ ہیں؟ کوئی ایسا گروہ ہے امت میں جو قرآن حدیث کی بات نہ کرے؟ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہر گروہ نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی اپنے ہوا نفس کے مطابق، یا جو ان کے اپنے رہنما ہیں یا ان کے اپنے امام ہیں، ان کے سمجھ کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. یہ ناانصافی ہے. اور اس سوال کا جواب کیا ہے؟ واضح جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں تخفیف کر دی ہے، اور حکم تھا کہ ثابت قدم رہنا ہے، یہاں پر حکم ہے کہ ثابت قدم نہیں رہنا. یہ احکام ہوئے کہ نہ ہوئے؟ احکام ہیں، اور احکام میں نسخ ہوتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ممتنع نسخ ہوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز جس نسخ ممتنع ہوتا ہے، منع ہوتا ہے؟ نمبر دو، الاحکام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. اچھا، احکام کی بات ہم نے کی ہے کہ کلام دو قسم کا ہے، یا تو خبر ہے یا ہے حکم، اخبار و احکام، ٹھیک ہے نا؟ اخبار میں تو نسخ ہوتا نہیں الا یہ کہ اس میں حکم موجود ہو، امر یا نہیں، حکم موجود ہو. بس صاف ہوگی. اچھا، اب بات دوسری قسم ہے احکام. یعنی ابھی تو کہ احکام میں نسخ ہوتا نہیں ہے، تو یہ احکام کہاں سے پھر آگے نسخ منع ہوتا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ احکام میں نسخ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نسخ ہوتا ہے احکام میں ہے. اب شیخ صاحب یہاں پہ ایک استثناء بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ خبر میں ایک استثناء بیان کیا، اب احکام میں بھی ایک مستثنا چیز ہے کہ سارے کے سارے احکام میں نسخ ہو سکتا ہے، سوائے ایسی قسم کے احکام میں نسخ نہیں چل سکتا. اب وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک، الاحکام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. وہ حکم جو مصلحت ہوتے ہیں، جس میں خیر ہوتی ہے، معروف ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، ہر زمانے میں اور ہر مکان میں، ہر جگہ پہ. اس کی مثال کالتوحید واصول الایمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الامر بها. ان چیزوں کا نسخ ہونا ناممکن ہے. پھر سے میں کہتا ہوں کالتوحید، توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، توحید عبادت ہے. اچھا، توحید کے عام مفہوم کیا ہے؟ یہ اصل بنیاد، یہ مفہوم ہے، افراد اللہ فی ربوبیتہ والوہیتہ واسمائہ وصفاتہ. دوسرے لفظوں میں، ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تین قسم کے، حق ربوبیت، حق الوہیت یعنی عبادت، اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا. کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ربوبیت میں، ایک ہے الوہیت میں، ایک ہے اسماء و صفات میں. اللہ جیسا کوئی نہیں ربوبیت میں، اللہ جیسا کوئی نہیں الوہیت میں، اللہ جیسا کوئی نہیں اسماء و صفات میں. توحید کے جتنے بھی احکام موجود ہیں قرآن اور سنت میں، وہ قابل نسخ ہو نہیں سکتے. حكم تو ہے وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا. عبدو کیا ہے؟ فعل امر ہے. کون سی توحید ہے؟ توحید عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. ولا تشرکو به شیئا کیا ہے؟ نہیں ہے. کس چیز سے نہیں کی جا رہی ہے؟ شرک سے. تو وعبد اللہ کیونکہ یہ حکم ہے, مصلحت ہے ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے. پوری کائنات کا نظام توحید پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, دیکھیں, الا ليعبدون عبادت, وعبد اللہ عبادت, یہ حکم ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا یہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. توحید منسوخ نہیں ہو سکتا. اگر حکم ہے, اگرچہ حکم بھی ہے, لیکن یہ وہ حکم ہے جو بنیاد ہے, پوری کائنات کی بنیاد ہے. پورے کائنات کا قیام توحید پر ہے. توحید نہیں تو یہ دنیا ہی نہیں, یہ کائنات ہی نہیں, ہمارا وجود پھر کیا ہے؟ تو اس لیے نسخ نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پہ اصول الایمان. اصول ایمان کیا ہے؟ العقیدہ, پورا عقیدہ. اس میں نمبر ایک ارکان الایمان. دیکھو اصول ایمان ارکان ایمان میں ذرا فرق سمجھے. اصول ایمان یہ وہ ایمان کے اصول ہیں جس کے اوپر مسلمان کا عقیدہ قائم ہے, یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ. الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں عقیدے کے دروس میں الحمدللہ. نمبر دو ایمان ہے کیا؟ ایمان کے متعلق اہم احکام اور مسائل. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان زیادہ یا کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایمان صرف زبان کا قول ہے یا دل سے تصدیق ہے یا بدن سے اس کا تعلق ہے؟ نہیں. عمل کا ایمان سے تعلق ہے یا نہیں؟ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہے یا کافر ہے؟ ایمان کی ضد کفر ہے. کفر کے کیا احکام اور مسائل ہیں؟ کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں اس کا تعلق ہے ایمان سے. تو دوسرا اصل کیا ہے؟ ایمان اور ایمان کے متعلق احکام اور مسائل. نمبر تین اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ اصل ہے. اہل بیت متعلق ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے. اس کے بعد اولی الامر, ولی الامر مسلمان حکمران کی فرم برداری معروف میں, یہ ایمان کا اصل ہے. اس کے بعد ولا والبراء کا مسئلہ, دوستی دشمنی کا مسئلہ, اس کی بنیاد کیا بنیادیں ہیں؟ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, اس دنیا مسلمان بھی ہے, کافر بھی ہے, اچھا بھی ہے, برا بھی ہے, مومن بھی ہے, موحد بھی ہے, مشرک بھی ہے اور نافرمان بھی ہے, ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ یہ بھی عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دوستی دشمنی کی بنیاد کیا ہے. شریعت نے ہمیں اندھا نہیں چھوڑ دیا کہ اندھیرے میں زندگی گزارے, اپنی مرضی سے, اپنے عقل کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے جسے چاہے دوست بنائے, جسے چاہے دشمن بنائے, ہرگز نہیں. اس کے اصول وغیرہ موجود ہیں, یہ اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے. اس کے بعد کرمات اولیاء, کیا یہاں اس دنیا میں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں؟ ان کے کیا حق ہیں؟ ولی کون ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں؟ کرامات کا تعلق کیا ہے ولایت سے؟ کیا ہر ولی کے لیے شرط ہے کہ کرامت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس کی کیا دلائل ہیں؟ اس کی جو بحث ہے ساری, یہ بھی علماء عقیدہ نے اس کو بھی اصول ایمان میں شامل کر دیا ہے. بلکہ اصول ایمان میں موضوع پر مسح کو بھی شامل کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رافضی نے منع کر دیا. رافضی کہتے ہیں موضوع پر مسح جائز ہی نہیں ہے. تو اہل سنت جماعت کے علماء نے, انہوں نے جب عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں تو اس میں یہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. اگرچہ یہ فقہی مسئلہ ہے, لیکن جب ایک مخالف گروہ نے, رافضیوں نے اس کو یعنی شدت سے انکار کیا ہے اور منع کیا ہے, تو انہوں نے, اس لیے کہ فقہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ وہ رافضیوں کے جواب میں یہ بھی ہمارا اصول امام اس کو بھی شامل کر دیا ہے. اس سے کیا وضاحت ہے؟ کہ جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ہمارے سارا کو پہ. ہم یہ صرف یہ کہنا جانتے ہیں, اگر یہ حدیث صحیح ہے, ثابت ہے, صریح ہے, آمنا وصدقنا, ہمیں کچھ اور نہیں آتا. اسی طریقے سے پھر یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے کہ ماخذ کیا ہے شریعت کا, قرآن ہے, حدیث ہے, اجماع ہے, اور قیاس ہے, قیاس کی کتنی قسمیں ہیں اس کی بھی بیان کرتے ہیں. احتسام بالکتاب والسنہ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ اصول ایمان کی ایک مختصر سا تعارف ہے. اصول عبادات کیا ہے؟ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ عبادات ہیں. ارکان اسلام پانچ ہیں, پہلا کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکوٰۃ, چوتھا ہے روزہ, پانچواں ہے حج. ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ نماز کی شروط کیا ہیں؟ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کی سنن کیا ہیں؟ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں؟ اسی طریقے سے پھر زکوٰۃ, زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل میں سے اہم مسائل, شرطیں کیا ہیں زکوٰۃ کی؟ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ کس پر فرض ہے, کس پر فرض نہیں ہے؟ نصاب کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے, کن چیزوں میں نہیں ہے؟ یہ کون سی اصول عبادات ہیں؟ وہ مکارم الاخلاق, جیسے اچھے اخلاق ہیں. اب سچ, سچ کبھی نص منسوخ ہو سکتا ہے؟ یعنی اصول عبادات سمجھو, اصول عبادات کیا ہیں؟ تاکہ شخص یہ نہ کہے کہ فقہ میں تو نسخ ہوتا ہے. پھر نسخ ہوتا ہے کس میں؟ اصول عبادات میں نماز, نماز منسوخ ہو سکتی ہے؟ نماز کی بنیادیں جو ہیں منسوخ نہیں ہو سکتی. نماز ہے, روزہ منسوخ ہو سکتا ہے, زکوٰۃ ہو سکتی ہے, حج ہو سکتا ہے, ہرگز نہیں. اگرچہ یہ احکام ہے کہ نہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, حکم ہے, خبر ہے, حکم ہے, منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اب مکارم الاخلاق, اچھے اخلاق, صدق, سچائی, کیا یہ کبھی منسوخ ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ سچائی منسوخ ہو سکتی ہے؟ سچ خبر ہے, سچ کا حکم ہے, لیکن خبر بھی ہے سچ. تو سچ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا, لیکن سچ جو ہے دوسرے سچ سے منسوخ ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے سچ بات کہی ہے, اس کو منسوخ نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو منسوخ کا مطلب ہے سچ کو نکال کر جھوٹ, تو سچ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہاں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ حکم ہے. ہم بات کریں مکارم اخلاق کی. اب سچ بولنا اخلاق ہے, بہترین اخلاق ہے, وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جیسا فرماتے ہیں العفاف, عفت, والکرم, کرم کرنا, شجاعت, بہادری, ونحو ذلک, اور اس جیسی جتنی بھی مکارم اخلاق ہیں, اچھے خلق ہیں, یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے. ونحو ذلک فلا یمکن نسخ الامر بها, وکذلک, اور اس کے ساتھ ساتھ لا یمکن نسخ نہیں, اور نہیں بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. کون سا نہیں؟ عما ہوا قبیح فی کل زمان و مکان, جو قبیح ہو, جو برا ہو, ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ, وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ کا شرک, شرک منسوخ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, نہیں, ہرگز نہیں. ولا تشرکوا به شیئا, نہیں ہے کہ نہیں؟ قبیح سے نہیں ہے, شرک سے بڑا کوئی قبیح, کوئی برائی ہے بڑی؟ شرک سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہے, شرک سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑی قباحت ہے. تو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. کچھ آدمی یہ نہیں کہتا نہیں یہ شرک تھا ابو جہل ابلاب کے زمانے میں, ہمارے زمانے منسوخ ہو چکا, ہرگز نہیں. بت پرستی اس زمانے بھی شرک تھا, آج زمانے میں بھی شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا اس زمانے میں شرک تھا, آج کے زمانے میں بھی شرک ہے. جب اللہ کے نبی کو پکارنا شرک ہے, تو پھر اللہ کے ولی کو پکارنا کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. والکفر, کفر منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کفر منسوخ, کفر ہمیشہ ہے, اور اس کا حکم بھی ہمیشہ ہے. ہمیشہ مطلب ہے تا قیامت, ایمان و کفر کی جنگ تا قیامت رہے گی میرے بھائی. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کس پر قائم ہوگی؟ شرار الخلق, بدترین لوگ, الذین اتخذوا القبور مساجد, جو لوگ قبروں کو مساجد بناتے ہیں. تو ایمان و کفر کی جنگ رہے گی, تا قیامت رہے گی. قیامت انہیں بد لوگوں پر آئے گی, بدترین لوگوں پر آئے گی. تو کفر کا حکم بھی منسوخ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. وہ مساوی الاخلاق, اور برے اخلاق مثل کذب, جھوٹ, فجور, بخل, بخیلی, جبن, بزدلی, ونحو ذلک, یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ منسوخ نہیں ہو سکتی. ان کا حکم موجود ہیں, اور سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. اذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم, کہ سارے کے سارے شریعت, جتنی شریعت اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, جتنی بھی شرع اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں وہ ساری کے ساری عباد بندوں کے لیے مصلحت تھی، فائدے مند تھی، اور اسی شریعت میں مفاسد سے دوری بھی تھی. جو مفسدیں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی برے عادات ہیں یا جو بھی قباحت ہیں، اس سب سے منع کرنا ان شرائع میں موجود تھا. جیسا فرماتے ہیں شروط النسخ، نسخ کی شرط کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ نسخ کس میں ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتا، یہ ہم جان چکے ہیں. اب دوہراؤں، یہ پتہ چل گیا ہے، یاد ہو گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ ہے تو آگے چلتے ہیں، نہیں تو پھر سمجھاؤں. الحمدللہ. اچھا، شروط النسخ، جیسا فرماتے ہیں یشترط للنسخ فیما یمکن نسخ شروط منها، نسخ کی شرطیں ان چیزوں میں جن میں نسخ جائز ہے، جن میں نسخ ہو سکتا ہے، شرطیں ہیں. منها یعنی ان میں سے یہ شرطیں ہیں، اہم شرطیں جو ہے. نمبر ایک، تعذر الجمع بین الدلیلین، اگر دو دلیلوں کے آپس میں جمع ناممکن ہو جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ دو دلیلوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر جمع ممکن ہو دونوں دلیلوں پر، جمع کا کیا مطلب ہے کہ دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے، قرآن کی آیت یا صحیح حدیث، سمجھیں ذرا، اسے دلیل کہتے ہیں کہ نہیں. نص شرعی کیا ہے، قرآن اور حدیث ہے. اگر دو آیتیں ہیں اور دونوں میں ہمیں مخالف حکم نظر آ رہا ہے، ایک آیت میں ہے کہ اگر تمہاری تعداد 20 ہو اور دشمن کے 200 تو پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہنا ہے. پھر بعد والی آیت میں آیا ہے اگر تمہاری تعداد 100 ہو اور دشمن کی 200 ہو، پیچھے قدم ثابت قدم رہنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ جمع ہو سکتا ہے کیا؟ ظاہراً کیا ہے، ظاہراً اگر کوئی شخص یہ پڑھے کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر 10 گنا دشمن زیادہ ہے تب ثابت قدم رہنا ہے، اور ابھی دوسری آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اگر 2 گنا ہے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا دو جمع کیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھئی اگر ایک کے سامنے 10 ہو تو ٹھیک ہے، کبھی 2 ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، جمع نہیں ہو سکتا. کیا دونوں آیتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں آپ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، جمع ممکن ہے محال ہے. اچھا، میں دوسری مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، جب تم شراب کی حالت میں، تو نماز نہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب کرو. کس چیز کا؟ شراب پینے کا. کیا دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے؟ پہلی آیت میں ہے کہ شراب پینے میں اور جوئے میں فائدہ بھی نقصان بھی ہے، لیکن جب تم نماز کی حالت میں ہو تو شراب نہ پیا کرو، جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نہ قریب جاؤ. پھر دوسری آیت میں سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجتناب کرو شراب کا. دونوں آیتوں پہ عمل ہو سکتا ہے بیک وقت؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، یہاں پر جمع کرنا ممکن ہے ناممکن ہے. تو پہلی شرط یہ ہے نسخ کی کہ دونوں نصوص، دونوں دلیلوں کو جمع کرنا ناممکن ہو. میں نے مثالیں دی ہیں. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اور اگر جمع کرنا ممکن ہو جائے، فَلَا نَسْخَ، تو پھر کوئی نسخ نہیں. لامکان العمل بکل منہما، کیوں؟ کیونکہ دونوں پہ عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. اچھا، نمبر دو، العلم بتأخر الناسخ، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، واضح علم ہو کہ جو ناسخ ہے وہ متأخر ہے. دو دلیلیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ بعد میں اور پہلی جو ہے وہ پہلے ہے، تب جو دوسری وہ پہلے کی ناسخ ہے، پہلے کا حکم ختم ہو گیا، اب دوسرے پہ عمل ہوگا، پہلے پہ عمل نہیں ہوگا. اس کی مثال سورۃ المائدہ کی لے لیتے ہیں، اسی آیت میں یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، تم میں سے اگر 20 ہو صبر کرنے والے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے. اس کے بعد والی آیت میں الان خفف اللہ, الان ابھی, یعنی پہلے وہ تھی, اب اب یہ حکم ہے. پہلے والا حکم کہاں گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ جو دوسری آیت ہے وہ بعد میں آئی ہے. تاریخ کا علم ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. کہاں سے ہوا؟ الان, الان یعنی ابھی. جیسا فرماتے ہیں وَيُعْلَمُ ذَلِكَ, اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ متأخر ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں. وَيُعْلَمُ ذَلِكَ اِمَّا بِالنَّصِ, نمبر ایک, نص سے, نص سے, او بخبر الصحابی, یا صحابی خود خبر دیں کہ یہ دلیل جو ہے, یہ روایت جو ہے, یہ بعد میں ہے. او بالتاریخ, یا تاریخ ہم جانتے ہوں. یہ تین طریقے ہیں جاننے کے. جی, دوسری شرط یہ جاننا کہ دونوں میں سے, یعنی دو دلیلوں میں سے متأخر کون ہے, بعد میں والا, بعد میں کون ہے متأخر, یعنی دوسرا کون ہے. اس کی مثال دیکھیں. اب ہم آئے اس کمرے میں, پہلے کون آیا ہے اور بعد میں کون آیا ہے؟ مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا؟ جو پہلے آیا ہے ہم نے کیسے جانا ہے, جو بعد میں ہم نے کیسے جانا ہے؟ تحقیق سے, دیکھنے سے. دیکھے گا کون؟ جو اس وقت موجود ہے. باہر کے شخص کہہ سکتا ہے کہ کون پہلے کون بعد میں آیا ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہے, نص. خود نص موجود ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ پہلا کون سا بعد میں کون سا ہے, یا صحابی, کیونکہ صحابی اس دور میں موجود تھے, وہ جانتے تھے کون سا پہلا کون سا بعد میں ہے. نمبر تین, تاریخ. تاریخ لکھی ہو, ہمیں پتہ ہو کہ یہ بعد میں ہے یا پہلے. تاریخ کی مثال, یعنی ایک مسئلہ سن 8 ہجری میں ہوا اور اس سے پہلے مسئلہ 5 ہجری میں ہوا, تو 8 والا ناسخ ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال ہے کہ مثالوں سے بات انشاءاللہ آسان ہوگی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا فرماتے ہیں, اب مثالیں لیں ذرا. مثال ما علم تأخره بالنص, اس کی مثال کہ جس کا یہ ہم نے جانا ہے, اس کی مثال کہ جس کی تاخیر جانی گئی ہے نص سے, نص سے, نص یعنی قرآن سے, قرآن کی آیت سے یا حدیث سے. قوله صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث بیان کی جا رہی ہے, كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. اللہ اکبر. میں نے تمہیں متع کرنے سے, متع کرنے کی اجازت دی تھی. متع جو تھا وہ حلال تھا پہلے. متع کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ضرورت پڑ گئی ہے ہم بستری کی, وہ مسافر ہے, دور ہے, بیوی کے قریب نہیں ہے, یا وہ شادی شدہ نہیں ہے, تو جائز تھا اس کے لیے کہ وقتی طور پر کسی عورت کو پیسہ دے کے اس کے ساتھ مدت معینہ تک ہم بستری کر سکتا تھا. اسے کہتے ہیں متع, زواج المتع. یہ شادی تھی, کانٹیکٹ ہوتا تھا, لیکن یہ وقتی طور پہ تھا, یہ متع. اسے متع جیسے کہتے ہیں, راوزے مشہور ہے, راوزے میں جو ہے وہ متع, جو ان کے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے المتع. یہ شروع موجود تھا, جاہلیت میں بھی تھا, پھر اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء, میں تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دیا کرتا تھا. وان اللہ قد حرم ذلك الى يوم القيامه, اب اللہ تعالی نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے. یہ مسلم کی روایت میں ہے, حدیث نمبر 1406. بہرحال تو اس میں کیا ثابت ہوا؟ ایک ہی نص میں کیا باتیں ہیں, پہلے اجازت ہے پھر اسے حرام کر دیا گیا ہے. تو ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ منسوخ ہو گیا؟ پہلے جائز تھا نا, پہلے جائز تھا کہ نہیں؟ جائز تھا. اور جواز حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ حکم شرعی ہے. اب یہ منسوخ ہو گیا ہے, حرام ہو گیا ہے, کہاں سے پتا چلا؟ اسی حدیث سے. کہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے؟ کب تک؟ تا قیامت. تو یہ مثال ہے, نص سے ثابت ہوا کہ یہ حکم جو پہلے تھا, اذن تو یعنی کب, پہلے سے اجازت تھی, لیکن اب اجازت ختم ہو گئی, اب حرام ہو گیا ہے. ومثل ما علم بخبر الصحابي. اور اگر اس کی مثال کہ اگر کوئی صحابی خبر دے دے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ حکم جو ہے, اس کی مثال قول عائشہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان, كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. بے شک جو حکم قرآن مجید میں نازل ہوا تھا اس میں تھا دس بار معلوم دودھ پینا ہی حرام کر دیتا ہے, پھر ان کو پانچ معلوم سے منسوخ کر دیا گیا. دوبارہ کہتا ہوں, کان فیما انزل من القرآن, قرآن مجید میں فیما انزل, انزل کیا ہے؟ ماضی ہے, فعل ماضی ہے. قرآن مجید میں پہلے یہ نازل ہوا تھا کہ عشر رضعات معلومات یحرمنا, کہ دس دودھ پینا, رضعہ جو ہے رضعہ کہتے ہیں منہ بھر کے ایک مرتبہ دودھ پینا, رضعہ ہے یہ. دس اگر کوئی بچہ ایک عورت سے پی لیتا ہے دس مرتبہ, دس رضعات, تو پھر حرمت ثابت ہو جاتی ہے, پھر اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں اس کی بہنیں بن جاتی ہیں جس نے دودھ پیا ہے. یہ رضائے بیٹا بن گیا اور اس عورت کی بیٹیاں رضائے بہنیں بن گئی. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے رضاعت کا. یحرمنا پہلے کتنی تھی؟ کان فیما انزل عشر رضاعت, ثم نسخنا پھر منسوخ ہو گئیں بخمس معلومات, دس کی جگہ پانچ ہو گئیں. معلومات کیوں؟ کہ پانچ معلوم رضاعت ہو, یہ نہ ہو کہ شک ہو, شک بنا پہ نہیں, معلوم رضاعت ہو اور پانچ ہو. پہلے دس معلوم تھی اب پانچ ہو گئی ہیں. تو ایک ہی حدیث میں ہمیں کس نے خبر دی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اثر ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس اثر میں کیا ثابت ہوا؟ کہ دس منسوخ ہو کر پانچ ہو گئے. قرآن مجید نے کہیں دس کا لفظ ہے؟ یہ وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, آگے آئے گا. یہ وہ نسخ ہے جو لفظ بھی نہیں حکم بھی نہیں. نسخ کے مختلف قسمیں ہیں منسوخ ہونے کے اعتبار سے. بعض کا لفظ ہے حکم نہیں ہے, جیسے کہ شراب لفظ تو ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. بعض کا لفظ ہے اور حکم بھی ہے. اور تیسرا قسم کیا ہے؟ کہ لفظ بھی نہیں حکم بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. یہ سب فرماتے ہیں, ومثال ما علم بالتاریخ, اور اس کی مثال جو تاریخ سے معلوم ہوتی ہے, قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, الان خفف اللہ عنكم, اب اللہ تعالی نے تخفیف کر دی ہے الآیہ. فقوله الان, اللہ تعالی کے یہ فرمان الان یعنی ابھی, يدل على تاخر هذا الحكم, یہ دلیل ہے کہ یہ حکم متاخر ہے, اس سے پہلے کچھ اور تھا جب ابھی کا وقت استعمال ہوا, اس مطلب یہ کہ ابھی سے پہلے کوئی اور حکم تھا جس کو اس لفظ الان نے تبدیل کر دیا ہے. وكذا لو ذكر, اور یہ بھی اس میں شامل ہے, اگر یہ ذکر کیا جائے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بشیء قبل الہجرہ ثم حکم بعدها بما يخالفه في الثاني ناسخ, اگر ہجرت سے پہلے کوئی حکم تھا اور نبی کے وسلم ہجرت کے بعد کوئی اور حکم دیا ہو تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ ہے. پہلے نماز کیسی تھی؟ دو تو رکعت تھی. عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز جو ہے کب فرض ہوئی؟ نماز معراج پر. کب ہوا؟ مکی دور میں, ہجرت کے بعد نہ ہوا. نبی کے وسلم کی نبوت کا دسواں سال تھا یا گیارہواں سال تھا, تب نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر. جب نماز فرض ہوئی تو کیسے ہوئی؟ پچاس نمازیں تھیں پانچ ہو گئیں. کیسے پڑھتے تھے؟ اصل میں جو نماز تھی پہلے بھی دو دو رکعت تھی, پھر نماز کا حکم بعد میں تبدیل ہوا. عمر عائشہ فرماتی ہیں کہ جو اصل تھی وہ رہ گئی جو دو ہیں مسافر کے لیے, اور حضر میں نماز کو زیادہ کر دیا گیا. تو اگر کوئی حکم ہجرت سے پہلے ہو اور پھر ہجرت کے بعد دوسرا حکم ہو تو ہجرت کے بعد الحکم جو ہے وہ ناسخ ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کیونکہ ہجرت ایک تاریخ ہے, معلوم ہے. نہیں, کیونکہ جماعت تو ہو نہیں سکتی تھی نا. اب دین کا قیام مدینے میں ہونا تھا. دیکھیں دین کا قیام, اسلامک سویلائزیشن جو ہے, یہ کہاں قائم ہوئی؟ مدینے میں قائم ہوئی. وہاں پر جمع کرنا بھی مشکل تھا, جمع ہونے نہیں دیتے تھے. نمبر تین، تیسری شرط ثبوت الناسخ. اچھا ایک اور مثال دے دوں میں، ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ رمضان میں مفطرات میں، وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، ان میں سے حجامہ جو ہے روزہ توڑتی ہے، حنابلے کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حجامہ، حجامہ کا مطلب ہے کہ جسم کے خاص حصے سے خاص طریقے سے خون نکالنا علاج کے لیے. تو ان کی دلیل ہے افطر الحاجم والمحجوم، اگر کوئی روزے کے حال میں حجامت کرے تو دونوں روزہ ٹوٹ جاتے، حجامت کرنے والا اور کروانے والا. ٹھیک ہے. اور ایک قصہ بھی ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے حجامت کرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا. اور یہ بھی ثابت ہوا دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی. احرام کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایک یہ بھی روایت ہے، افطر احتجم وهو صائم اور ایک احتجم وهو محرم. علماء فرماتے ہیں 8 ہجری کو سیدنا جعفر کا انتقال ہو، شہید ہوئے جنگ موتا میں، معروف تو قصہ ہے. اور حج کب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 ہجری کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اس روایت سے جو بعد میں آئی ہے. یہاں پہ تاریخ کی کیسے پتا چلا، حج کب ہوا اور جنگ موتا کب ہوئی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کون سا ناسخ کون سا منسوخ ہے. جیسا فرماتے ہیں نمبر تین، تیسری شرط نسخ کی، جی ہاں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ قوی اختلاف ہے، بہرحال دلیل تو یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط بہتر ہے. حجامہ کیونکہ علاج کے لیے ہے تو شام کو کرنے میں کیا مشکل ہے، ویسے بھی روزے کی حالت میں خون نکلنے سے انسان اور کمزور ہو جاتے. یہ شریعت آسانی کی شریعت ہے، تو کیوں اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو شام کو کر لیں، یہ اس میں احتیاط ہے، ورنہ حجامت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے اور یہ بات قوی ہے، قوی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا. نمبر تین ثبوت الناسخ، تیسری شرط ہے کہ ناسخ ثابت ہو، یعنی جو روایت نسخ کر رہی ہے، حکم کو تبدیل کر دیا ہے، یہ جو روایت ہے یہ ثابت ہو. واشتراط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ، اب یہ پتہ چل گیا کہ ثابت، یعنی صحیح ہو، صریح ہو، ثابت ہو، ضعیف حدیث نہ ہو، یہ آیت ہے تو غیر صریح آیت نہ ہو، اسے موضوع کے متعلق ہو اور واضح ہو. اچھا شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، واشتراط الجمهور، جمہور نے یہ شرط بھی رکھی، ان يكون اقوى من المنسوخ، کہ ناسخ جو ہے وہ منسوخ سے، جو جس دلیل کو نسخ کر دیا گیا ہے، جس کو حکم ختم کر دیا گیا ہے، نئے حکم جو روایت لے کے آئی ہے، یہ جو دلیل لے کے آئی ہے وہ زیادہ قوی ہو اس سے جو جس کا حکم ختم ہو گیا ہے. فلینسخ المتواتر عندهم الاحاد، تو ان کے نزدیک یعنی جمہور کے نزدیک جو متواتر ہے وہ احاد سے اس کا حکم نسخ نہیں ہوتا، یعنی احاد متواتر کو نسخ نہیں کرتا، یہ جمہور کے نزدیک ہے. وہ انکان ثابت، اگرچہ وہ ثابت بھی یعنی صحیح بھی ہو. والارجح، اور راجح قول یہی ہے، جب ارجح کی بات آتی ہے اس مطلب اس میں اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے. بات سمجھیں ذرا، آپ طالب علم ہیں، جب کوئی شخص یا کوئی شیخ یا کوئی امام یا کوئی عالم یہ کہے والراجح، یعنی بہتر یہ ہے، میرے نزدیک یہ قول زیادہ قوی ہے، اس میں تو راجح ہے، مطلب اس میں اختلاف ہے. اور اختلاف کے جمہور کہتے ہیں کہ یہ شرط ضروری ہے کہ احاد متواتر کو نسخ نہیں کرتا، کیونکہ متواتر قوی ہے اور احاد جو ہے وہ قوی نہیں ہے. متواتر احاد بھول گئے آپ لوگ؟ الحمدللہ. والارجح، راجح یہ شخص فرماتے ہیں، انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى، کیونکہ شخص فرماتے ہیں یہ شرط درست نہیں ہے کہ ناسخ جو ہے وہ منسوخ زیادہ قوی ہو. لأن محل النسخ، کیونکہ نسخ کی جگہ جو ہے الحکم، حکم ہے. ولا يشترط في ثبوت التواتر، اور حکم کے ثابت ہونے کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کیا شریعت میں صرف وہی دین ہے، وہی احکام ہیں جو متواتر ہیں، جو احاد حدیث میں آئی ہیں؟ اگرچہ وہ صحیح بھی ہوں وہ حکم نہیں ہے کیا؟ جب حکم ثابت ہو گیا تو پہلے سے ہم نے بیان کیا ہے کہ نسخ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حکم سے ہے. جب حکم ثابت ہو گیا تو نسخ بھی ثابت ہو سکتا ہے. ثبوت الناسخ, ناسخ کا ثابت ہونا, صحیح ثابت ہونا. اتنا کافی میرا خیال ہے آج کے درس میں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
جو اکثر جو ہمارے احناف بھائی ہیں وہ اس مسئلے پہ یعنی رفل الدین کے مسئلے پہ کہتے ہیں کہ رفل الدین جو ہے منسوخ ہو گیا, اور بہت ساری خبریں لاتے ہیں جیسے کہ مشہور ہے یعنی انڈیا پاکستان میں خاص کر کے کہ جو ہے نا ایک زمانے میں جو ہے لوگ بت لے کر آتے تھے اپنی پگلوں میں اور یہ تمام چیزیں جیسے آپ نے بھی بیان کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہو جائے تو.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کی احادیث جو منسوخ ہو چکی ہیں, اور یہ پہلے زمانے میں تھا رفع دین کرنا نماز میں, رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے اٹھتے وقت جو ہے یہ جو حکم تھے پہلے اس لیے موجود تھا کیونکہ اس زمانے میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا دل بتوں کے ساتھ جڑ چکا تھا, ان کی عبادت کرتے کرتے تو اپنے آستینوں میں بت لے کے آتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے رفع دین کیا کرو. جب رفع دین کرتے تو بت گر جاتا تھا, تو اس لیے یہ حکم جو ہے پہلے موجود تھا بعد میں منسوخ ہو چکا ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بات سرے سے غلط ہے. ناسخ منسوخ اگر ہم چھوڑ دیں ایک طرف کر دیں یہ تب بھی ثابت نہیں ہو سکتا میرے بھائیو. پہلی بات یہ ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ بت لے کے آ رہے ہیں اور خاموش ہیں. نمبر دو, نماز کے وقت بھی بت ساتھ ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. نمبر تین, بتوں کو آستینوں میں چھپا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہنے پھر بھی خاموش ہیں. اور پھر رفع دین جب وہ کریں گے اس سے پھر تکبیر تحریم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا تکبیر تحریم منسوخ ہو چکی ہے کیا؟ میری یہ گزارش ہے کیا تکبیر تحریم جب آپ کریں گے اللہ اکبر آپ بازو اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کیا پھر آپ کے اس کہنے سے مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریم بھی منسوخ ہو چکی ہے اس کے لیے آپ رفع دین نہیں کریں گے؟ اور کوئی ایسا شخص ہے جو کہتے کہ تکبیر تحریم کو رفع دین نہیں کرنا؟ تو میرے بھائی یہ بات سرے سے غلط ہے, بے بنیاد بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جا رہی ہے, یہ غلط بات ہے. اگرچہ بعض روایت میں آیا ہے لیکن ضعیف روایت ہے. اور اگر کسی کا دل جڑ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی پہلے سے کوئی کوئی شخص ایسا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اسے روک دیتے کہ اس بت کو باہر جا کے پھینکو, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ بت جو ہے بتوں کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی شرک ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی دور, یعنی جو راستہ شرک کی طرف کہیں سے اگر گھن بھی آتی آپ سے ادھر روک دیتے. ایک صحابی نے صرف یہ زبان سے کہا ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شباشی دی, گلے سے لگایا. خبردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ, دوسری روایت میں آیا ہے یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان. اجعلت للہ ندا, کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کے, برابر کر دیا مجھے اللہ تعالیٰ کے. صحابی پریشان, میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے, ارے کیا ہو گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نہیں بھی اس کے بیچارے کی نیت اچھی تھی, نیت اچھی تھی اس لیے منہ سے نکل گیا؟ ہرگز نہیں. جہاں پہ شرک کی بات ہے خدشہ بھی ہے شرک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے. اب مجھے بتائیں, ایک صحابی یہ کہتا ہے ماشاء اللہ وشی تیار رسول اللہ زبان سے, اور ایک صحابی بت اپنی آستین میں لے کے آتا ہے, آپ سب ان کو تو منع فرما دیا سختی سے کہ ان کو کہہ دیا کہ آپ رفع دین کریں گے تو گر جائے گا؟ کہاں گئی عقل لوگوں کی؟ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. جہاں رہے کہ نسخ کی بات, تو میں یہ گزارش کرتا ہوں جو ساتھی کہتے ہیں یہ جو حضرات کے منسوخ ہو گئے ہیں مجھے صرف ایک روایت دکھا دے, ایک روایت, دو نہیں ایک روایت دکھا دے جہاں پر یہ ثابت ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. رفع دین اگر منسوخ ثابت ہو جائے تو ہم بھی کرنا چھوڑ دیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سرکش گھوڑے کی روایت بہت مشہور روایت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سرکش گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ رفع کرتے رہتے ہو, میں تو منع کرتا ہوں. تو صحابہ کرام اس کے بعد منع ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا. امام مسلم نے رحمت اللہ علیہ اس روایت کو کہاں پہ بیان کیا ہے, کس باب میں بیان کیا ہے؟ قیام کے باب میں، رفع دین کے باب میں، کہاں پہ؟ صحیح مسلم میں رفع دین کا باب ہے کہ نہیں ہے؟ کس باب میں اس کو بیان کیا ہے؟ تشہد کے باب میں. یہ ہوتا ہے فہم علماء کا. میرے درس کے آغاز میں کیا کہا تھا کہ علماء کے ساتھ جڑنا اور علماء کی سمجھ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ کوئی کتاب ایسے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، یا قرآن کی تفسیر شروع کر دیں، حدیث کی آپ شرح شروع کر دیں، تو آپ کے منہ سے وہ بات نہیں کر سکتی ہے جو شریعت کو توڑ تو سکتے ہیں کہ جوڑ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. جو یہ بات کرتے ہیں وہ اصل بے بنیاد بات کرتے ہیں، کم علمی کی نشانی ہے. واللہ دکھ ہوتا ہے کہ خود تبویب میں لکھے باب التشہد، امام صاحب نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اس کا رفع دین سے تعلق نہیں ہے. اس زمانے میں اتحاد پہ بیٹھتے ہوئے آپ نے کبھی رافسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے سلام کیسے پھیرتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں یہ موجود ہیں. یہ اثر جس صاحب نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہ آج بھی موجود ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے. یہ ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. آپ نے جب منع فرما دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑے کے دموں کی طرح ہلتے رہتے ہیں، نہ کیا کرو نماز میں، تو آپ نے اس رفع دین تشہد میں منع کر دیا. اور یہ رفع دین جو تھا یہ تشہد کی وجہ سے تھا، جو تشہد میں رفع دین کیا جاتا تھا اسے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ہے اور تیسرے قدم کے اٹھنے وقت جو رفع دین ثابت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں، جتنی بھی روایات آپ دیکھیں رفع دین ثابت ہے اس میں. اور بلکہ صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 اور 731 میں واضح الفاظ ہیں کہ 11 صحابہ کی گواہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. دیکھیں اگر منسوخ ہوتا تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ ہوگا؟ کیونکہ شریعت ہے وحی کے ذریعے سے نسخ ہوگا یا نہیں؟ یا کوئی شخص آ کے بعد میں کوئی صحابی نسخ کر سکتا ہے؟ کوئی تابعی نسخ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10 صحابہ کے مجمع تھا. ایک صحابی سیدنا حمید بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بہتر نماز پڑھتا ہوں، تم سب سے اچھی نماز پڑھتا ہوں. تو انہیں کہا بھائی آپ نہ تو ہم سے پہلے اسلام قبول کیا اور نہ تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، ذرا دکھاؤ تو اسے کیسے نماز پڑھتے ہو، دعویٰ تو کرے اب ذرا دکھاؤ تو صحیح. اب کتنے صحابی ہیں؟ 11. ایک نماز دکھا رہا ہے کیسے پڑھنی چاہیے جس نے دعویٰ کیا، وہ 10 بیٹھے دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھی اور اس میں رفع دین کا ذکر موجود ہے، تینوں جگہوں پر موجود ہے. تورک بھی موجود ہے. تورک کیسے کیا جاتا ہے؟ تورک کہ جو 4 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز آخری تشہد میں اپنے جو دائیں پاؤں جو ہے وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالنا، یہ بھی اس روایت میں موجود ہے. آخر تشہد میں ہوتا ہے، یہ اس روایت میں موجود ہے. اگر یہ منسوخ ہو جاتا حکم تو صحابہ کرام 11 صحابہ گواہی دے رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، رفع دین بھی کر رہے ہیں، اور 10 صحابی تائید کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ روایت کے آخر میں ہے کہ واقعی آپ نے نبی علیہ وسلم والی نماز ہی پڑھی، ایک غلطی بھی نہیں ہے، تو اپنے دعوے میں سچے ہو. تو نسخ کہا ہے میرے بھائیوں، کیا صحابہ کرام نے اس نسخ کو نہیں سمجھا؟ پھر بعد میں آنے والوں اس نسخ کو سمجھا ہے کہ منسوخ ہو گیا ہے؟ کتنی گستاخی ہے. اب صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ ہم ہیں. نبی کا گستاخ دیکھو، یہ کہا جاتا ہے کہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، وہابی جو ہے وہ اولیاء کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے. ہم صحابہ کا گستاخ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم تو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، نماز نبوی. کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ صحابہ کرام نے سکھائی ہے. صحابہ کرام نے ایک ایک نماز کا ایک ایک حصہ بیان کیا ہے کہ آپ اصل نماز کیسے پڑھتے تھے. اور علماء نے الحمدللہ انہی حدیث کی بڑی امہات کتابوں میں سے حدیث اخذ کر کے چھوٹی کتاب جو لکھی ہیں، صرف صلاۃ النبی علامہ البانی کی آج کے دور میں، صلاۃ نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، یہ جو کتابیں ہیں انہوں نے نچوڑ دیا آپ کو نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. بجائے آپ بڑی بڑی کتابوں کو جا کے پڑھیں، چھوٹی کتابوں میں آپ کو خلاصے دے دیے. ابھی حجت قائم نہیں ہوئی. ان دلائل کے باوجود بھی اگر آپ رفع دین نہیں کرنا چاہتے تو آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ کا اپنا طریقہ جانے. لیکن یہ کہنا کہ منسوخ ہو چکی ہیں بغیر دلیل کے، بغیر کسی قوی قول کے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. یاد رکھو تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اس سب کے بارے میں سوال کیا جائے قیامت کے دن. تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح بات کو سمجھو، اس کو تولو، پھر اپنی زبان سے اس بات کو کہو. اگر شریعت کے مطابق ہے تو الحمدللہ، اگر مخالف ہے تو اسے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو.
جو لوگ فجر قیام نہیں کرتے ان کی نماز،
جو لوگ رفع دین نہیں کرتے، یاد رکھے دو یا تین قسم کے لوگ ہیں، جو جان چکا ہے، جو عالم ہے، جو جان چکا ہے کہ رفع دین ثابت ہے، منسوخ بھی نہیں ہے اور اس کو یقین بھی ہے اور رفع دین نہیں کرتا، تو اندھی تقلید کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، تو یاد رکھیں وہ شرک و طاعہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اس کو، شرک و طاعہ شرک اکبر ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، عام بات نہیں ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ حدیث صحیح ہے، سمجھے ذرا، میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ چل چکا ہے، عالم ہے، جان چکا ہے، لیکن صرف اپنے مسلک کے لیے، تاکہ وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے اور مسلک پہ عمل کرتا رہتا ہے اور اپنے امام کو قول کو مانتا رہتا ہے تاکہ اس کی جگہ بنی رہے اور اس کی جو سیٹ مفتی کی وہ رہے اور اپنا پیٹ پالتا رہے، ایسا شخص شرع و طاعہ کے مطلع ہونے کے خطرے میں ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا شخص ہے وہ کہتے یار میں تحقیق کروں گا، اور میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہے، یہاں پہ دوسری روایت بھی دیکھی ہیں، سید عبداللہ مسعود کی روایت بھی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، بہرحال وہ روایت بھی ہے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، وہ تحقیق کرتے کرتے مر گئے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، یاد رکھیں، تحقیق کیا۔ تیسرے لوگ ہیں جو وہ جانتے نہیں، کوئی چیز جانتے نہیں ہیں، جو ان کو کہا جا رہا ان کو مانتے ہیں، دلیل کو بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اگر وہ ان حدیث کو جان لیں اور سمجھ لیں اور صرف اپنے امام کے قول کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتے، تو وہ گنہگار ضرور ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ جو کہتے ہیں بھائی یہ مستحب ہے، ہمیں کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ فرض یا رکن نہیں ہے، تو ان کی نماز میں اتنی کمی ضرور واقع ہوتی ہے جتنا کہ رفع دین کا اثر ہے، نماز باطل نہیں ہوتی لیکن نماز میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض نمازی نماز پڑھتے ان کو دسواں حصہ ملتا ہے، یا نواں حصہ، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، ایسے پانچواں، نہیں نماز میں سے پورا حصہ نہیں ملتا، یا آدھا یا پورا، تو ہر نماز کو کیا پورا ثواب ملتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو نقص ہو رہا ہے نماز کی ثواب، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ انہیں سنتوں کی کمی سے، کیونکہ واجب کی کمی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یا اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہے، جان بوجھ سجدہ سہو چھوڑ دیا نماز باطل ہے، رکن چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے جان بوجھ کے، تو یہ سنتیں ہیں، جو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نماز کی جو ثواب ہے اس میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے، یا اس میں جو خشوع ہے یا خضوع ہے یہ کم ہو جائے، اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔